بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اولا تو ایک چیز کا اہتمام یہ کیا جائے وہ یہ کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں ان کو مانگا کریں. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں ان کو مانگا کریں, اس کا اہتمام کریں, کیونکہ یہ سرکاری مضمون ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہے, سرکار نے خود دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا. قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اور قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی, اس لیے عربی میں بھی دعا مانگا ہے, اس کا اہتمام کر. دیکھیے اگر کوئی آدمی انگریزی نہ پڑھا لکھا ہو, پاسپورٹ کا جو اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, جو درخواست ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے, اور وہ انگریزی نہیں پڑھنا لکھنا جانتا, اسے فارم بھروا لیتے ہیں, آخر میں وہ دستخط کر دیتا ہے یا انگوٹھا لگا دیتا ہے, پاسپورٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی پاسپورٹ بنتا ہے نا, حالانکہ وہ انگریزی پڑھ لکھ نہیں سکتا, اس کو نہیں پتا کیا لکھا ہے, وہ اپنا نام بھی انگریزی میں نہیں لکھ سکتا. لیکن چونکہ وہ سرکار کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, درس نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کو پاسپورٹ جاری ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو بہت ہی عمدہ اور بڑھیا بات ہے کہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں, سیکھ لیں, یہ تو بہت ہی عمدہ اور بڑھیا بات ہے. پھر اس سے لذت بڑھ جائے گی, مزہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہو پھر بھی ان دعاؤں کو مانگے تو اس سے نفع اور فائدہ ہوگا, فائدہ کامل نہ صحیح لیکن نفع کثیر بھی ہوگا, یعنی بہت زیادہ فائدہ اور بہت نفع ملے گا اس کے باوجود. اس لیے اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ قرآن پاک کی دعائیں اور احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں وہ عربی زبان میں مانگیں, اس کا مزہ عربی زبان میں ہی ہے, کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے. ہم ایک چھوٹے سے بچہ, ہمارا چھوٹا سا بچہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے وہ اس کی بات کو دہراتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا, جن کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا, اپنی جان سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, تمام انسانوں سے زیادہ اس کو آپ نے فرمایا. حضرت عمر کے فرمایا کہ والناس اجمعین, یعنی اپنی جان سے زیادہ, والدین سے زیادہ, فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ارشاد مبارک ہے کہ جب تک میری محبت اس کے دل میں میری اپنی جان سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک محبت نہ ہو تو اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا کہ مجھے تو اپنی جان سے بہت محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا, تو ذرا اچھی طرح بیٹھو, ایسے بے ڈھنگے پن سے مت بیٹھو, تھوڑا سا اور آگے, اور آگے مولوی کو آگے بٹھا دو, تم اس طرح بیٹھو, ذرا اچھے طریقے سے بیٹھو, توجہ سے بات کو سنو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی محبت اب مجھے سب سے زیادہ ہے, تو میں اب تمہارا ایمان کامل ہوں. تم پیارے کی ہر بات پیاری ہوتی ہے, محبوب کی ہر بات لائق محبت ہوتی ہے، بلکہ اس کو یوں کہنا کہ لائق محبت یہ لفظ بھی کم ہے، کیونکہ گویا کہ وہ تو محبت ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ محبوب کے ساتھ جو چیز ملی ہوتی ہے تو اس سے محبت ہونا یہ تو ایک فطری چیز ہے. محبوب کی ہر چیز سے محبت، اولاد ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اولاد جو الفاظ، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اب وہ جو حرکت کرتے ہیں بڑے، یعنی اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کا مزہ لیتے ہیں اس کی حرکتوں کا، ان کا ہنسنا، ان کی شرارت کے انداز، ان کے کوئی لفظ بولنا، سب اس کا مزہ لیتے ہیں. کیوں؟ اس بچے سے محبت کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الفاظ نبوت ہیں، آپ کے تمام الفاظ نبوت کی کیا بات ہے. لیکن دعائیں یہ تو آپ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے مانگو، یہ تو ایسے ہی کہ کسی ملک کا ویزا لینا ہے اور اس کا سفیر بتائے کہ ایسے ایسے کرو، کنسولیٹ افسر بتائے، ویزا آفیسر بتائے کہ دیکھو یہ کاغذات لاؤ اور ایسے ایسے لکھو، یہ لکھو. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سفیر ہیں، لہذا کوئی آپ کو درمیان سے نکال دے، ساری زندگی کتنی محنت اور زور لگا لے جنت میں نہ جا سکے گا. تو آپ کے الفاظ جو نبوت ہیں، دعائیہ، جو ابھی دعا سے متعلق بات ہو رہی تھی، تو وہ جو دعائیہ الفاظ ہیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اس میں بھی اثر ہے، خاص بات ہے. کیونکہ ہم لوگ نابینا ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن چشم قلب، چشم بصیرت نہیں رکھتے. ورنہ ایک بزرگ گزرے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، جو کہ افریقہ کی طرف کے تھے، بعضوں نے ان کو مجدد بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب چیز دی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ ان کو ایک نور، فہم نور دیا تھا. یہاں تو نور فہم ہوتا ہے، ان کو فہم نور دیا تھا، اور وہ فہم نور یوں دیا تھا کہ جب کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے وہ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے. جب قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی تو وہ فرما دیتے، حالانکہ وہ امی تھے، لیکن اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ پر بیٹھ تھے اور ان سے اپنی اصلاح کراتے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نور، فہم نور دیا تھا. فہم نور یعنی نور کی سمجھ ایسی دی تھی کہ جب قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ان کے سامنے تو فرما دیتے یہ قرآن پاک ہے، اور جب ان کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی تو فرما دیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہذا علماء نے ان کے امتحان کے لیے وہ جو موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث ہیں، ان کو موضوع کہتے ہیں، وضع کی گئی، بنائی گئی، گھڑی ہوئی، جس کو ہماری خاص گاڑی اردو میں کہتے ہیں، گاڑی اردو میں کہتے ہیں گھڑی، گھڑی ہوئی. ایک تو گھڑی یہ ہے، اور گھڑنا یعنی بنانا، وضع کرنا. تو جو گھڑی ہوئی احادیث ہیں، جو ایسی بہت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، لہذا وہ جو لہذا ایک اس طبقے میں جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مصاحبین تھے وہ بہت تھے. لہذا ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک مسودہ لے کر آیا، کہا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، اس میں سے سمجھے 90-95% سب کاٹ دی، کہا اس کوئی اس میں سے حدیث شریف نہیں ہے، کیوں؟ گھڑی کی یہ تھی، وہ رافضیوں کا جو اثر تھا اس زمانے سے چلا آ رہا تھا. لہذا اس زمانے میں بھی لوگ احادیث مبارکہ کو گھڑتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سمجھ اور فہم عطا فرمائی کہ علماء نے ان کا امتحان لینے کے لیے موضوع احادیث جو منسوب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایسی گھڑی ہوئی احادیث بھی ان کے سامنے پڑی تو فوراً فرمائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. علماء حیران ہو گئے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمائے اس میں نور نبوت نہیں ہے، کیونکہ جو الفاظ نبوت ہیں وہ نور نبوت کے حامل ہوتے ہیں، الفاظ قرآنیہ نور الہیہ کے حامل ہیں، اور الفاظ ولایت یہ نور ولایت کے حامل ہوتے ہیں، گویا کہ ولایت کے نور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور الفاظ نبوت نبوت کے نور کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ذات نبوت سے نکلے نا، تو جو ذات نبوت سے جو چیز نکلی ہے وہ ذات الفاظ نبوت کے ساتھ اس میں نور نبوت بھی ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لہذا اس لیے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے. ایک بات یاد آئی، میرے شیخ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، عرض کیا کہ حضرت درود شریف میں، درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، مثلا 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اس کے علاوہ بہت سارے دینی دنیاوی اس کے فضائل ہیں جس کو علماء نے مرتب بھی کیا ہے، فقر و فاقہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، بہت ایک اس کی. تو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جمعے کے دن اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، یعنی جیسے عام دن میں اگر ایک تسبیح پڑھتا ہے تو جمعے کے دن 3 تسبیح پڑھ لے، اور آسان کام یہ ہے کہ رات سے شروع کر دے، ایک تسبیح رات کو پڑھ لے، ایک صبح پڑھ لے، ایک جمعہ، اور ساتھ میں جمعے کے دن سورہ کہف کو بھی معمول میں داخل کرے، سورہ کہف بھی پڑھے، کہ یہ ایک نور بھی ہے، اور دجال کا جو ایک عظیم فتنہ ہے اس فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضرت مہدی علیہ السلام، اللہ کی ان پر رحمت ہو، رضی اللہ عنہ، حضرت مہدی برحق ہیں، وہ تشریف لائیں گے اللہ تعالی کی طرف سے، اور قریشی خاندان سے ہوں گے، اور ان کا تشریف لانا یہ بالکل برحق ہے، آپ کی تشریف آوری ہوگی، من جانب اللہ ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک حج کے زمانے میں، جس کی اور تفصیلات موجود ہیں جو سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں اللہ تعالی کی طرف سے ندا ہوگی، آواز آئے گی کہ یہ مہدی ہیں، نام ان کا عبداللہ ہے. لہذا ان کی تشریف آوری یاد رکھیے گا بالکل برحق ہے، یہ ہمارے عقائد اور ایمانیات میں سے ہے. اگرچہ لوگ کیسی فضول گفتگو کرتے رہیں اور الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے رہیں، لیکن ان کی تشریف آوری بالکل برحق ہے. تو لہذا جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کریں، سورہ کہف کا اہتمام کریں، ان چیزوں کا اہتمام ہو، اور جمعے کے لیے بیان کے لیے ہمارے اہل پاکستان کے لیے خصوصاً، اور جمعے کے لیے عموماً اس کی ایک اہتمام ہونا چاہیے جو ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک دینی، یہ ہمارے لیے ایک دینی دن ہے، یہ عام دن نہیں، ہمارے لیے خاص دن ہے یہ. لہذا اس دن کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی گئی کہ جو جس کا اس دن انتقال ہوگا، اللہ تعالی کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو درود شریف کے بارے میں حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت درود شریف کے بارے میں بڑے فضائل ہیں کہ یہ فائدہ فلاں درود شریف پڑھو یہ اتنے فضائل کا ذکر ہے، لیکن قرآن پاک کے اتنے فضائل کا ذکر نہیں ہے جتنے فضائل درود شریف پڑھنے کے ہیں، قرآن پاک کا اتنا نہیں ہے. یہ بات پوچھی تھی حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ رہنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. عجیب جواب ہے، سبحان اللہ. فرمایا کہ بادشاہ کے ساتھ رہنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ملازم اور تنخواہ دار اجرت دار، اور ایک ہوتا ہے مقرب بادشاہ کا خاص، جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں چمچا. لیکن چمچا بولے یا چمچی بولے، بات یہ کہ ہنڈیا سے مال چمچے سے ہی ملے گا. تو ایک ہوتا ہے، کیا فرمایا، ایک ہوتا ہے تنخواہ دار اجرت دار جو کہ پیسے لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو مقرب ہوتا ہے. مقرب کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اس کی اجرت کم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں گورنر ہے، وزیر ہے، امیر ہے، مشیر ہے، ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. نہ صرف تنخواہ ہوتی ہے بلکہ سہولیات بھی ہوتی ہیں، مکان ملا ہوا ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، پروٹوکول ہے. لیکن حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ جو مقرب ہوتا ہے نا، اس مقرب سے وزراء، امراء، گورنر بھی ڈرتے، حالانکہ تنخواہ ان کی زیادہ، عہدہ بھی ان کا زیادہ، اور وہ مقرب ہے سر، اس سے سب ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کہیں دال گلتی نہیں ہے، اور بادشاہ سے جب کوئی کام ہو، بادشاہ سے اگر کوئی کام ہو تو اس مقرب کی خاطرداری کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ قرآن پاک کا ایک انعام یہ کافی ہے کہ اس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالی سے قریب کر دے گی، اللہ تعالی کا قرب خاص ملے گا. فرمایا یہ انعام تمام انعام پر بھاری ہے. درود شریف پڑھنے پر تو ہے یہ فضیلت وہ فضیلت، یہ ملے گا، یہ الاؤنس ملے گا، یہ بونس ملے گا، یہ گفٹ ملے گا، یہ فلاں ملے گا، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے پر قرب ملے گا. فرمایا یہ انعام سب پر بھاری ہے. پھر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں، قرآن پاک سے اس کی تائید مجھے عطا فرما دی، اور پھر فرمانے لگے کہ رو کر فرمانے لگے اگر حضرت حکیم الامت ہوتے تو وہ بھی اس کو سن کر خوش ہوتے. اور وہ تائید کیا ہے؟ فرمایا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے فرعون کو کہا تو پوچھا، قالوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. تم کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ اگر ہم ان پر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام پر، تو کیا اجر ملے گا، کیا پیکج ملے گا، اور کیا ہمیں الاؤنسز ملیں گے، اور کیا انعام ملے گا، کیا اجر ملے گا. فرعون نے کوئی اجر کا وعدہ نہیں کہ تمہیں دبئی کا پیکج ملے گا، ہوٹل کی بکنگ کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ملے گا، یہ بڑے بڑے میں تمہیں مکان بنوا دوں گا، اور یہ میں جناب تمہیں شاندار گاڑی دوں گا پیٹرول کے ساتھ، اور تمہیں اتنے سونے میں تول دوں گا، کوئی انعام نہیں، صرف ایک بات کی اس نے. فرعون کہنے لگا قالو انکم اذن لمن المقربین. کیا دیکھیے کتنی عجیب بات کہ میں تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، اذن لمن المقربین، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے. اب دیکھیے اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ نہیں کہ فلاں میں چیز دوں گا، یہ مکان بنوا دوں گا، تمہیں اتنے لاکھوں ڈالر دوں گا، اور جناب تمہیں میں ایسے ایسے زبردست تمہاری تنخواہیں جاری کر دوں گا، پینشن دوں گا، فلاں نہیں، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. حضرت پھلپوری احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ نے فرمایا کہ بات یہ تھی، اس وقت فرعون کی حکومت خطرے میں تھی، خدائی خطرے میں تھی، حکومت خطرے میں تھی، تو فرعون نے جھٹ اس سب سے تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو سب سے اونچا انعام تھا، سب سے بڑی چیز تھی، اسی کو ذکر کیا کہ میں تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا. کیا عجیب جواب ہے دیکھیں کہ اجر پر کیا انعام ملے گا، کیا ڈالر کتنے میں ہمیں ملے گا. کہا نہیں میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. اب بتائیے مقرب کیا ہے؟ اب ایک ہے مقرب اور ایک کہہ رہے دیکھو مجھے تو اتنی تنخواہوں ملی. یہی تو وہ بات ہے جس کو میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس وقت ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کے حکم میں، اس ہجرت کے حکم میں 1,00,000 کا ثواب چھوٹا مسلمانوں کا، صحابہ کا 1,00,000 کا ثواب چھوٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا کر 10,000 یا ایک روایت میں 50,000 کا ثواب ملا. لیکن سب سے بڑی کیا چیز ملی؟ قرب ملا. اور یہ قرب کعبہ شریف سے چپٹنے والوں کو نہیں ملا. آج آپ دیکھیے نا، ہمارے پاس کعبہ شریف ہے، ہم روضہ مبارک پر حاضری دیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم کتنے دین کے کام کریں، کیسی دین کی کتابیں لکھ ڈالیں، کتنی تقریر کر ڈالیں، ہمارے ہاتھ پر لاکھوں مسلمان ہو جائیں، اور ایسے صحابی جن کے ہاتھ پر کوئی مسلمان نہیں ہوا، ایسے موجود ہیں صحابی، ایسے تھے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ صحابی ایسے تھے کہ اپنے دینی مسائل میں بڑے علماء صحابہ سے رجوع کرتے تھے، ایسے بے شمار صحابی، کیونکہ فقہا صحابہ اور علماء صحابہ تھوڑے تھے، تھوڑا سا ادھر بیٹھو بس، زیادہ نہیں کھا سکتا، علماء صحابہ، فقہا صحابہ، قرا صحابہ، جن کو قاری بھی کہا جاتا تھا، علمی اعتبار کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا قاری، عالم، فقہا، وہ چھوٹے صحابہ، ان کبار صحابہ، وہ صغار کہلاتے تھے، یہ کبار کہلاتے تھے، یعنی وہ چھوٹے صحابہ جو علم نہیں رکھتے تھے لیکن بڑے صحابہ سے پوچھتے تھے اپنے مسائل، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس ایک مان لو ادنا صحابی ہے، وہ صحابہ کے طبقے میں ادنا ہے، لیکن ساری دنیا کے امام ابو حنیفہ، ساری دنیا کے امام، 1,00,000 امام بخاری، 1,00,000 امام ابو حنیفہ، یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی ہے، اور ایسے ہی کتنے محدثین، فقہا، علماء مل کر سب کا مجموعہ مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر کہ تو دور کی بات میل بھی نہیں کھا سکتا، یعنی یوں کہہ دے کہ پاؤں کی گرد اور خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ قربت کی وجہ سے، مقرب ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ، کیسا عجیب جواب ہے. یہ فرمایا حضرت پھول تھانوی رحمت اللہ، جس کی اشارہ اور اس کی ایک بات وہ اور، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے جس وقت محمود بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا اپنے دربار میں کہ آج جس کو جو چیز چاہیے وہ لے لے، لانڈیا باندیا، یہ خزانہ، یہ جاگیر، یہ کرسی، اور یہ موبائل فون iPhone 6، اور سب نعمتیں اس نے رکھا، یہ لو آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا. اب سب وزراء اپنی مطلوبہ چیزوں پر دوڑ پڑے، پسندیدہ اور مطلوبہ چیزوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا، سب اس کی ہو گئی. ایاز بیٹھا ہوا تھا، ایاز غلام وہ بیٹھا ہوا تھا، وزراء نے بھی کہا چل بھائی آج تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے لوٹ لے. بادشاہ نے بھی ایاز کو کہا کہ دیکھو سب لے رہے تم کچھ کیوں نہیں لیتے. سب میں بادشاہ کو ایاز کا مقام دکھانا تھا، محمود کو ایاز کا مقام دکھانا تھا، کیوں سب حسد کرتے تھے نا، اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا ہے آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم تو آپ کے کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور آپ اس غلام سے محبت کرتے ہیں. اب وہ ایاز جب سب نے کہا تو ایاز نے بادشاہ کے اس بات پر محمود کی بات پر کہا کہ آپ کا یہ وعدہ ہے کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا اس کا ہو جائے. اس نے کہا ہاں بھائی. اب وہ ایاز گھوم کر آیا اور بادشاہ کی کمر پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ میرے ہو جائیں میں آپ کا ہو گیا. بادشاہ نے کہا رہے یہ کیا کر رہا ہے، سب لوگ دیکھ کتنی زبردست چیزیں وہاں سے لے رہے ہیں اور تو کیا انتخاب کر رہا ہے. تو اس نے اور وزراء بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سب میرا ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا پیارا شعر ہے، جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. کیا عجیب شعر ہے، کتنا پیارا شعر ہے. جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. بادشاہ سلامت آپ میرے ہو گئے اب یہ سب میرا ہے. تو اس نے کس چیز کا انتخاب کیا، قرب کا. وہ مقرب تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اس کے پاس وزارت نہیں تھی، امارت نہیں تھی، گورنری نہیں تھی، وزیر اعلی نہیں تھا، مشیر خاص نہیں تھا، لیکن بادشاہ اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، اس کے بغیر سفر نہیں کرتا تھا، وہ مقرب تھا. لہذا بڑے بڑے وزراء عمرا اس کی جوتی اٹھاتے تھے کہ بادشاہ سے ہمارا کام کرا دو. کیا عجیب ہے کہ ایک ہوتا ہے مقرب، ایک ہوتا ہے تنخواہ دار. ایک کی نظر مال اور تنخواہ پر ہوتی ہے اور ایک کی نظر قرب پر ہوتی ہے. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت نے جو بات فرمائی وہ کہیں اور کے لیے تھی. فرمایا دیکھو ایک آدمی حساب کرتا کہ یار یہ کام کرو اتنی فضیلت ملے گی، ایک کام کرو اتنی فضیلت ملے گی. وہاں ایک آدمی اس بات کی فکر کرتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہوتا، مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، وہ ثواب تولتا ہے. اور ایک بندہ اللہ کی رضا کی اور خوشی میں لگتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کتنی بڑی چیز ہے کہ قرب قرب ملے گا قرب. تو میرے پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ قربت کی فکر کرے، یہ کام کی چیز ہے. اور مقرب جو ہوتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ مقرب بنتا ہے مقرب کی صحبت سے، یعنی قربت کرنے والی چیز، قربت دینے والی چیز. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فہم دی تھی، سمجھ دی تھی کہ وہ الفاظ قرآنیہ اور الفاظ نبوت سے پتا چلا دے کہ اس میں کیا نور ہے. اس نور کی وجہ سے وہ فرق فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فہم نور دیا تھا. دادا اس لیے موضوع حدیث جو ہے گھڑی ہوئی حدیث سن کر بتا دیتے بھائی یہ حدیث شریف نہیں ہے. دادا علماء نے ان کا امتحان کیا، ان کے حالات لکھے ہوئے، بڑے عجیب عجیب حالات ہیں. وہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے ایک زمانے میں، تو ان کے بڑے عجیب حالات لکھے. تو اس کے اندر کے امتحان کیا کہ احادیث مبارکہ اور گھڑی ہوئی احادیث دونوں رکھ دی اور پوچھتے تو فرماتے تھے یہ حدیث شریف ہے اور یہ نہیں ہے. جب فارغ ہو پوچھا کیسے، اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ جب تم کو یہ حدیث شریف ہوتی ہے تو اس میں نور نبوت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نور نبوت کو مجھ پر منکشف فرمایا، اس کو میرے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا کہ میں نور نبوت اور اسی طرح نور الہی اللہ تعالیٰ کا نور، نور خدا کو پہچان لیتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ وہ امی تھے، پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فہم عطا فرمائی تھی، اس فہم کا نتیجہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی آیت پڑھے بتا دیتے یہ قرآن پاک کی آیت، حدیث شریف پڑھے یہ حدیث شریف ہے، کوئی عام بات کہے فرمایا ہاں یہ کسی، اگر ایک اللہ والے عالم کی بھی بات ہوتی تو فرماتے یہ کسی عالم کی بات ہے، کیونکہ اس میں علم کا نور موجود ہے اور ولایت کا نور موجود ہے، وہ فرما دیتے سبحان اللہ. تو بات کس پر چلی تھی کہ قرآن پاک کے الفاظ کو، یعنی دعاؤں کو، دعا پر بات چلی تھی کہ قرآن پاک کی دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کیا جائے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کیا جائے، اس میں ایک اثر ہے، اور اثر ہے مؤثر ہے، اثر ڈالنے والا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگرچہ الفاظ، مومن کی تو شان یہ ہونی چاہیے، مسلمان کو خصوصاً دینداروں کو، ان کو تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے مطالب کو سمجھیں، مطلب سمجھے، ترجمہ سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھے، یہ تو علم کی چیز ہے. اور صوفی کو بھی اس زیادہ علم، علم میں زیادتی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ علم کا ایک اپنا نور ہوتا ہے. اب وہ جب دعائیں، اگرچہ وہ دعا کا مطلب نہ جانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا نفع سے خالی نہیں ہے. یہ کہنا کیا فائدہ، یہ سب احمقوں کی باتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں فائدہ ہے، لیکن فائدہ تامہ نہیں ہے، پورا فائدہ نہیں ہے. نفع تو ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن پورا فائدہ نہیں ہے. پورا فائدہ کب ملے گا؟ جب اس پر عمل کرے، اس کے مطلب کو بھی سمجھے، اس کی تشریح کو سمجھ لے، کیا مزہ بڑھ جائے گا، کیا مزہ آ جائے گا. لہذا مثال میں بات پیش کی تھی، ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، پاسپورٹ کا فارم گیا، وہ کون سی زبان میں ہوتا ہے؟ انگریزی زبان میں ہوتا ہے. اب وہ انگریزی زبان میں فارم ہوتا ہے، اب اس سے فارم بھروا لیا، اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دستخط کیا کرنا ہے، یہ تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو فارم بھروانے والے نشان لگا دیتے کہ یہاں دستخط کرنا، یہ تو یہاں کا وہاں کر دے گا بھائی، تو اتنا پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، تیری حرکت ایسی ہوگی تو وہاں اٹھا کے کر دے گا، کہ افسر کی جگہ پہ تو خود دستخط کر دے گا. اس لیے ہمارے پڑھے لکھوں کے لیے بھی یہ کرتے ہیں، وہ کراس مار دیتے ہیں، ہلکا سا کاٹھی مار دیتے ہیں. یہ ہمارے پڑھے لکھوں کا حال ہے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا دستخط کہاں کرنا ہے. ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. یہ میں نے خود، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا، ایسے پڑھے لکھے بہت دیکھے جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دستخط کہاں کرنا ہے. آئی کہتے اچھا سوری. لہٰذا اس لیے ہمارے یہاں اس کے ادھر وہ کاٹی مار دیتے کہ بھائی یہاں دستخط کرنا ہے، اور وہ بےچارا کروانے والا جو کر رہا ہوتا ہے وہ آٹھویں جماعت بڑی مشکل سے پاس کی ہوتی ہے، اس میں وہ جو فارم بھر کے دے رہا ہوتا ہے نا، اس نے آٹھویں جماعت مشکل سے پاس کی ہوتی ہے. بس وہ ٹائپ ٹھکا ٹک، پہلے تو ٹائپ ہوتا تھا ٹھک ٹھک ٹھک، اور اب کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے، کام اللہ نے ان کی روزی چلائی گی. سوار ایسے ہی کتنے پینشنر ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اللہ ان کی روزی چلا دیتے ہیں، کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور فارم بھر بھر کے دے رہے ہوتے ہیں پینشن کے، دوسرے یہ روزی کے ایک ذریعے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں رزق کے، کہ وہ پانچ دس روپے لے لے کے فارم بھر بھر کے اللہ تعالیٰ ان کا گھر چلا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اب وہ آدمی کو معلوم نہیں، دستخط کرنا تو دور کی بات، وہ پڑھنا نہیں جانتا، نام کیا لکھا ہے، کیا چیز ہے، اس کو کہتا ہے یہاں دستخط کیا کرنا، تو میں کہتا انگوٹھا لگا دو. اب اس نے انگریزی والے فارم پہ، جہاں اس کو معلوم بھی نہیں انگوٹھا کہاں لگانا ہے، پڑھنا نہیں جانتا، پاسپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کاغذات پورے کر دیے اس نے، انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کا پاسپورٹ لاؤ، اپنے ماں باپ کا شناختی کارڈ لاؤ اور لاؤ، اور اپنا شناختی کارڈ اور اپنا اگر پرانا پاسپورٹ ہے اس کی کاپی دو. اب انگوٹھا مار دیا، کاغذات ساتھ لگا دیے، ملے گا کہ نہیں ملے گا، کاغذات پورے، کوائف پورے. اب تو میرے پیارے دوستو، نہ سمجھنے پر کیسے مل رہا ہے، پتا چلا فارمیلٹی پوری کے لیے، ہاں سمجھے تو اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا لکھا ہے، کبھی سوال ہوگا وہ ہوگا تو جواب بھی دے سکے گا. تو اسی طریقے سے کہ قرآن پاک کی دعائیں، احادیث مبارکہ کی دعائیں اگرچہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لینا نفع سے خالی نہیں ہے، نفع سے خالی نہیں. ہاں اگر اس کا مطلب سیکھ لے تو صوفی حضرات کو، دین میں بڑھنے والوں کو اس کی طرف فکر ہونی چاہیے کہ علم کے سیکھنے کا شوق اور علم کے پڑھنے کا شوق، کم سے کم دعاؤں کو تو اس درجے میں کرے کہ قرآن دعاؤں کا مطلب معلوم ہو، دعا کی کچھ شرح اس کی معلوم ہو کہ آخر یہ کیا ہے، کیا اس کے معنی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے، اس خزانے کو سیکھ لے گا تو مزہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے قرآن پاک، اپنی دعائیں مانگے، اردو میں جے شک مانگے، پشتو میں مانگے، اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، جس زبان میں دنیا کی چاہے مانگے، منع نہیں ہے، لیکن قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو مانگنا نہ چھوڑے، ان الفاظ کو نہ چھوڑے. یاد رکھیے گا، ان الفاظ سے ہمارا بہت بڑا رشتہ ہے، ہمارے پورے رشتے کا مدار، تعلق کا مدار، نسبت کا مدار تو اسی رشتے پر ہے جناب. اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے، بتائے اسی پر تو سارا ہمارا مدار ہے، ہمارا ایمان ہی اسی پر ہے، ایمان کا مدار اسی رشتے پر ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹے بچے کی بات کو باپ باپ کیسے نقل کرتے ہیں. اپنے کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں، دیکھو غیر بھی دیکھتا ہے چھوٹا بچہ کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھو وہ کیسے شرارت کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، کیسے اس سے خوشی ہوتی ہے، تو وہ کیوں پیارا ہے، تو پیارے کی بات پیاری لگتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے، پھر اللہ تعالیٰ کائنات میں بڑھ کر آپ سے، کائنات میں آپ سے بڑھ کر کون ہے، ایسے پیارے کی بات کو کیوں نہ نقل کیا جائے. تو اس لیے قرآن پاک کی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اس کے ان الفاظ میں، ان الفاظ میں بڑی ایک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جیسے صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ استخارہ ہے، استخارے کی دعا، حاجت کی دعا، اس میں اثر ہے، اس اثر کو حاصل کریں تب مؤثر ہوگا، پھر اثر دیکھے. اس لیے آسانی کیا ہے، ہمیں اہل سلسلہ کے لیے کتنی آسانی، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو مناجات مقبول وہ جو ہے اس کو پڑھے، اس کا اہتمام کرے. جیسے حزب البہار تھی، حکیم الامت نے اس کو اور آسان فرما دیا، مناجات مقبول ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام. آسان کتنی، ہفتے سے شروع کیا، روزانہ تھوڑی 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 دعائیں ہیں، اور جمعے کے دن اس کو مکمل کر لیا، بمشکل 10 منٹ لگتے ہیں. یہ 10 منٹ تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جو حافظ اور عالم نہ ہو جو شروع شروع میں، ورنہ تو 5 منٹ مشکل سے نہیں لگتا. اور حضرت پھلپوری، میرے شیخ فرماتے ہیں، حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو مناجات مقبول زبان ہی آتی، پوری مناجات مقبول روزانہ پڑھتے تھے. محبت کی بات ہے نا، مقربین کی بات کچھ اور ہے، ان کو مزہ نہیں آتا. جو شاہ روزانہ 5-5 پارے تلاوت کرتا، کبھی 10-10 پارے، تو مناجات مقبول پوری، قصیدہ بردہ پورا روزانہ، کیا کہے اس کا، مقرب ہے نا. تو مقرب تو یہی، اس کی تو وظیفہ یہی ہے کہ محبوب کی باتیں بس مقرب کا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا، کہ قرآن پاک کی دعائیں، احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کو، ان الفاظ کو مانگیں، اور اہتمام تھوڑا سا یہ کریں، تھوڑا سا دل لگا لیں، دعا چھوٹی کریں لیکن دل سے مانگیں. کبھی یوں بیٹھا ہے، کبھی یوں بیٹھا ہے، کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں. ہم لوگوں کی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اس کو ہم لوگ فقیر ہیں. فقیر، فقیر کا کام مانگنے کے بغیر نہیں بنے گا. فقیر کے ساتھ مانگنا، تو فقیر اور مانگنا یہ لازم و ملزوم ہے. فقیر کو مانگنا مستلزم ہے، کہ بغیر مانگے کیسے کام بنے. بھلے اس کا اہتمام کیا جائے، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، تھوڑے سے دل کے ساتھ، بے دلی سے نہ مانگے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو ذکر کریں. اب ذکر کا یہ انداز، بیٹا وہاں روشنی بند کر دو، یہ والی بلب، تھوڑا سا پانی پلا دو. ذبح کرنے کے بعد ہی چاہیے پانی پلا دو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. اگر یہ ذکر اتنی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو بھی توجہ سے مانگے.
حضرت ذکر اللہ کو بھی توجہ سے تھوڑی سی آواز کو بلند کرے، انشاءاللہ لذت اور مزہ بھی ملے. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کے ہلکے سے دھیان کے ساتھ، یہ تمام غیر اللہ لا الہ الا اللہ سے، تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل رہے ہیں، اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں داخل ہو.
لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر لگی، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی، چرخ و زمین، کون مکان میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان میرے نام لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تسبیح اللہ کا نام اس طرح سے لے کے ایک زبان میرے منہ میں ہے اور ایک زبان میرے دل میں ہے اور دونوں سے اللہ کا نام نکل رہا ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ وتعالی شان اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے نعرے مستانہ خوشمی آئے دم تابد جانا چنینی بائے دم اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے جزو ذکر خیش مشغولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اے خدا اے با عطا و با وفا، رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا، اللہ 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 جل جلالہ وتعالی شانہ.
اللهم صل على سيدنا ربنا آتنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم لا تخزنا ولا تعذبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء والسوء والقضاء والشقاء. اللهم انا نعوذ بك من زوال العمر والحق، يا حي يا قيوم برحمتك اصلح لنا ولا تكلنا الى نفسك. اللهم اهدنا رشدنا وعلمنا، اللهم لا معصيه. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل. اللهم اللهم انا نسالك رضاك وجهك ونعوذ بك من شرك. اللهم انا نسالك خير وشرك ونعوذ بك من شرك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.